تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرمایا کہ اگر کوئی رمضان شریف تک کے لیے اپنے معمولات بڑھا لے اور آئندہ دوام کی امید نہ ہو تو یہ خلاف دوام نہیں، کیونکہ افضل ہی سے دوام کا خط نہیں. حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرات صوفیاء کرام، اور صوفیاء کرام کیا سارے ہی بزرگان دین علماء کرام، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی معمول آدمی بنائے اس کی پابندی کرے. چھوٹی تھوڑی چیز ہو لیکن پابندی کے ساتھ کی جائے، دوام کے ساتھ، تو اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے زیادہ کر لیا اور گندے دار کیا، کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا. اسی لیے بزرگوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جتنا معمول کم سے کم رکھتے اتنا بہتر ہے، جس کی پابندی آرام سے کر سکے. تین فرماتے ہیں کہ ایک دم سے زیادہ معاملات اپنے ذمے لازم نہ کرو، مختصر کرو لیکن اس کی پابندی کرو. تو یہ اس کی بڑی تاکید ہے، اور اس تاکید کی وجہ بھی ذرا ایک سمجھ لینے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک نفلی کام آدمی شروع کرے اور پھر چھوڑ دے، یہ چیز جو ہے یہ بڑی بے برکتی کا سبب ہوتی ہے اور تقریباً ناجائز ہے. اور اس کی جو اصل ہے وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترکہ، کہ ایسا اس شخص کی طرح مت ہونا جس نے کہ رات کو تہجد پڑھ سکتا تھا پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا. تو نقلی کام شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد پھر اس کو ترک کر دیا، تو اس کی طرح مت ہونا. مجھے حدیث میں اس کے اوپر اس کی ممانعت کروائی. تو حضرت حکیم احمد مانا خانوی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں محانسی پیارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نسلی عبادت شروع کر دی، جب تک شروع نہیں کی تو کوئی واجب نہیں، کوئی اس کو ترک کرنے میں گناہ ہے، لیکن جب شروع کر دی تو اب اس کی تکمیل واجب ہے. آپ نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، نفل اگر نہ پڑھیں تو کوئی آپ سے معافہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرفت نہیں ہوگی، لیکن اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی دو رکعت نفل، اور اب ان دو رکعتوں کو پورا کرنا واجب ہے، اب چھوڑنا جائز ہے. توڑے گا تو گناہ ہوگا، اور اگر کسی عذر سے توڑا ہے تو اس کی قضا واجب ہوگی. حالانکہ نفلی عبادت تھی، تو نفلی عبادت کی اندر تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کرے، نفلی کے معنی یہ ہوتا ہے کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب شروع کر دیا تو اب اس کی تکمیل واجب ہے، بیچ میں چھوڑ دے گا تو گناہ ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک نفلی عبادت کو شروع کر کے اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک معمول کو شروع کر کے پھر اس کی پابندی بھی واجب ہو جاتی اور پھر اس کو ترک کرنا جائز نہیں رہا. تو نفلی عبادت اگر کبھی معمول میں داخل کر لی تو اب اس کی پابندی ضروری ہے، اس کو چھوڑنے میں گناہ ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن ساتھ ہی چھوڑنے کا مطلب بھی سمجھ لیں، کیونکہ اس میں بھی بڑا مغالطہ ہوتا ہے. بغیر یہ لگتا ہے بڑی سخت بات ہے کہ اگر اپنی عبادت ایک شروع کر دی اور کسی دن چھوٹ گئی تو اب کیا ہوگا، اس کا مانا کہ گناہ ہوا اور یہ پابندی کے خلاف ہو گیا. تو اس کا بھی حال حضرت ہی نے بیان کرنا ہے، کبھی کہیں اور نظر سے نہیں گزرا، کہیں حضرت کے علاوہ کسی اور جگہ اس کی یہ تفصیل نظر سے نہیں گزری، حضرت نے یہ حل فرمایا اس کا. تو یہ تو فرمایا کہ کسی معمول کو شروع کر کے ترک نہ کرو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ احیانن چھوٹ بھی نہ چھوٹے، احیانن کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے تو وہ ترک میں داخل نہیں. اگر آج ترک کے معنی یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں ترک کے معنی یہ ہے کہ آدمی آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کرنے کا قصد کر لے، کیونکہ جب معمول بنایا تھا تو معمول یہ سوچ کر بنایا تھا کہ آئندہ ہمیشہ کروں گا، تو اب اس کا قرض اس طرح ہوگا کہ آدمی یہ قرض کر لے کہ اب آئندہ میں یہ معمول چھوڑتا ہوں، بس اب آئندہ نہیں کروں گا کبھی. تو ہوتا ہے. اور اس حدیث کا مدعا ہے جس کو فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک، تب ہوگا ترک، اور ترکی کا وبال اس وقت آئے گا. لیکن اگر ایک شخص نے معمول بنایا، اب کسی کمزوری سے، سستی سے، غفلت سے کسی دن چھوٹ گیا، رہ گیا، عذر سے رہ گیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بغیر عذر کے بھی سستی غفلت سے بھی رہ گیا تو وہ ترک میں داخل نہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر وہ بال نہیں. ہاں، کیونکہ ترک اس کا یہ ہے کہ وہ سستی میں رہ گیا، چلو آج آ گیا کل سے کر لوں، آج چھوٹ گیا چلو کل پرسوں کو پھر شروع کر دوں گا، تو یہ ترک کے وبال میں داخل نہیں، بلکہ یہ انشاءاللہ اس میں معمول کے اندر ہی داخل ہے، جب تک کہ اس نے چھوڑنے کا ارادہ قرض نہیں کیا، بالکل لیا جان کا نہیں کروں. یہ ہے براد حضرت نے ایسی بات کرنا، اگر آزاد فرما دیا ہم جیسے کمزوروں کو بات کرواؤں گا، ورنہ بڑا دولت کر. خیر، تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اب بابا کا صبح ہوتا ہے کہ جو پکار ہے اور صوفیان ہے اور بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو معمول شروع کرو اس کی پابندی کرو. تو اس کے جب رمضان آتا ہے، رمضان میں کچھ زیادہ معمولات کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، تو بابا کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر صرف رمضان کے حد تک کیا اور بعد میں اس کو نبھا نہ سکے تو کہیں اس ترک والی حدیث میں شامل نہ ہو جائیں اور وہ بے برکتی حاصل نہ ہو جائے جو ترک کی بے برکتی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ گھبرانے کی ضرورت ہے. رمضان میں اگر معمولات میں کچھ اضافہ کیا ہے، عام دنوں سے زیادہ نفلیں کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تلاوت کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ ذکر کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تسبیحات کر رہے ہو، تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ آئندہ جا کر کچھ نہ رہے. جو یہ کرو کہ یہ دلیل سوچو کہ یہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں یہ صرف رمضان کی حد تک کر رہا ہوں، دوام کا قصد نہیں. جب دوام کا قصد نہیں، پابندی کا ہمیشہ کے لیے ارادہ نہیں، تو وہ معمول میں شامل نہیں، اور جب معمول میں شامل نہیں ہوئے تو اب آئے سے جا کر اگر اس میں کمی واقع ہو گئی تو انشاءاللہ وہ ترک کی بے برکتی حاصل نہیں ہوگی. اس واسطے فرماتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے. اور حضرت ہر بات کی دلیل دے دیتے ہیں. فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحل فی رمضان ما لا یستحل فی غیره. تو رمضان میں آپ اتنی محنت فرماتے تھے عبادت میں جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، رمضان میں ہمیشہ آپ کی عبادت زیادہ ہوا کرتی. اور اشرا قیل میں قاتل کانا شدہ ملتا رہوں وہ اتنا اہل ہوں اہیا لے لوں، یہ ساری اور بعض روایات میں کس طرح سلاتا ہوں کا الفاظ دیا ہے کہ آپ اپنے نماز کے گھر ہی اضافہ فرما لیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاص زمانے میں رمضان کے اگر آدمی معمولات دن پڑھا لے جو عام دنوں میں نہیں ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں. البتہ بس یہ ذہن میں رہا ہے کہ میں جب بڑھایا تو سوچے کہ میں یہ رمضان کے اثر کر رہا ہوں، دوام اس کا مقصود نہیں. یہ کرو کہ اگر کوئی رمضان شریف تک کے لیے اپنے معمولات بڑھا لے اور آئندہ دوام کی امید نہ ہو تو یہ خلاف دوام نہیں، کیونکہ اول ہی سے دوام کا قصد نہیں. حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں. عام دنوں کو بتا دیں آج ارشاد فرمایا کہ قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے. ایک آدمی بڑا قوی ہے، ہٹا کھٹا بہت صحت مند ہے اور قوت اس میں بہت ہے، وہ زیادہ عمل کرتا ہے. ارے بیچارا کمزور منانی سا آدمی ہے، اس سے کچھ بن نہیں پڑتا، زیادہ تھوڑے کرنے کا التوا کرتا ہے. تو اگر فرماتے ہیں کہ قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے، ضعیف کو اسی عمل قلیل سے بھی انشاءاللہ مقصود میں کامیابی ہو جاتی ہے. ارے اللہ میاں جو ہے وہ کیا کتنا کرے گا بندہ عمل، کتنا بھی کر لے تو اس بارگاہ میں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں. اگر یہ کثیر کثرت اور قلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اصل چیز ہے اخلاص، اخلاص للہ. هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اکثر عمل نہیں کرنا، جس کا عمل زیادہ ہے یہ نہیں کرنا، جس کا عمل اچھا ہے. اچھا ہونے کے معنی یہ کہ اخلاص کس میں زیادہ ہے، اللہ کے لیے، للہیت کے ساتھ، اس کی رضا جوئی کے ساتھ، ایمان وقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب طلب ثواب کے ساتھ، طلب رضا کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ہے حسن. تو ذرا کمزوری صحیح لیکن ہے تھوڑا سا عمل، اللہ تعالیٰ اس پر نواز ہے، اس پر فضل فرما. میرے والے تو ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، پتا نہیں کس سے ہوتا سنایا، اور بڑے عجیب عالم میں سنایا کرتے تھے. اور اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کمزور کی حسرت، اس کا خود کو تعبیر فرمایا حضرت کہ کمزور کی حسرت نایاب یہ اصل سے بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تعجب کے لیے تو پڑوسیوں کا بیان یہ ہے کہ رات کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے لکڑی کھڑ جائے، ساری رات لکڑی جیسے کھڑی ہوا کرتی ہے، تو کوئی اس میں حرکت نہیں، کوئی اس میں ارتعاش نہیں، اس قسم کی حالت ہوتی ساری رات اس طرح کھڑے. تو کسی نے خواب میں دیکھا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا سر کیا بتایا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا ہی رحمت کا معاملہ فرمایا، بڑے درجات کا فرمایا اور بڑی عجر و ثواب بخشا، سب کچھ ہوا. لیکن ہمارے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا، اس کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہمیں نصیب نہ ہو. لوہار جس نے خواب میں دیکھا تھا وہ اس کے بیدار ہوتے اس نے سوچا کہ اللہ عبداللہ نے بتایا کہ سب اس سے بڑے محدث فقیر صوفی بزرگ اللہ نے لوہار کو ان سے آگے بڑھ نکال دیا. تو جا کے معلوم کرنا چاہیے وہ لوہار کیا کرتا تھا، اس کا عمل کیا ہوتا تھا. تو وہاں گئے اس کے گھر، تو جا کے بیوی سے معلومات کی کہ بھائی تمہارا جو شوہر تھا وہ کیا خاص عمل تھا ایسا کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اونچا پہنچا دیا، کوئی خاص عمل بتاؤ. میں نے کہا کہ مجھے کوئی خاص عمل تو اس کا معلوم ہے نہیں کہ وہ خاص عمل کرتا ہو، نہیں کی کا نوافل وغیرہ کوئی بہت زیادہ پڑھتا ہو یا تصویر وغیرہ زیادہ کرتا ہو. اگر تو دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ کبھی کبھی وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے گھر کے سامنے اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑے بزرگ رہتے ہیں اور آپ کو ایک ساری رات یہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فراغت بخشی ہے. عبداللہ مبارک بڑے رئیس آدمی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فراغت بخشی ہے, معاش کی کوئی فکر نہیں ہے, تو رات کو ساری رات یہ عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرر بندے ہیں, کتنے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اگر یہ فکر معاش سے کچھ فراغت کا فرما دے تو ہم بھی کچھ یہ کام کر لیا کریں رات کو. یہ ایک تو حسرت اس بات کی ظاہر کرنا, اور دوسرا معمول اس کا یہ تھا کہ سارے دن لوہا پیٹا کرتا تھا. لوہا کا یہ لوہا پیٹنے کا کام تھا, لیکن لوہا پیٹتے پیٹتے جب آواز اذان کی کام میں پڑتی تو اگر وہ ہتھوڑا لوہا پیٹنے والا وہ سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے تو اذان کی آواز سننے کے بعد یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ضرب اور لگا, بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے ہی بیٹھے پیچھے پھینک کر اور جماعت کی طرف چل پڑتا. یہ بات ہے اور سب کے ساتھ نیک عمل تھا نا, تو انہیں کا بس ایسے والے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اوپر نواز دیا کہ اگلا مبارک جس بھی حضرت کر رہے ہو تم اگلا مبارک کے مقام تک پہنچنے کی چلو تم سے آج تمہیں اس سے بھی آگے بڑھتے تمہارے اس عمل قلیل کی بات. تو سنا کبھی کا عمل کثیر اور ضعیف کا عمل قلیل, بعض اوقات دونوں برابر ہو جاتا ہے, بعض اوقات ضعیف گزر جا رہا ہے. بس ویسا کل اللہ سے فرمایا کرتے کہ بھائی یہ حسرت بھی بڑی زبردست چیز ہے, حسرت نایاب, یہ حسرت بھی بڑی دولت نایاب, یہ حسرت ہی کر لے آج کہ میں ان جیسا نہیں, ان جیسا نہیں کر سکتا, وہ جیسا کر رہے ہیں میں کہاں وہ کر. یہ ایک مرتبہ دل میں اگر دل سے حسرت ہی آ جائے کسی اللہ والے کے عمل کو دیکھ کر, کچھ بھائی نہیں لگا اس حسرت پر ہی نواز, کچھ بھائی نہیں لگا اسی پر نواز. تو بھائی ضعیف یہ تھوڑی کہ اللہ نے قلیوں کا ہے اور ضعیفوں کا نہیں, تندرستوں کا ہے اور بیماروں کا نہیں, اور جوانوں کا ہے بوڑھوں کا نہیں. ارے اللہ نے تو سب کا, تو اس واسطے وہ ہم جیسے کمزوروں کا بھی تو ہے, کمزور ہے لیکن آدمی بندگی کے ساتھ شکستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور کرے جینا کا بھی بنا آتے مزاج پاؤ کے نل کئی جو بھی لے کے جاؤ جینا کا بھی بنا آتے مزاج. یہ وہاں جو دل مکل لگ جموں ہے, یہ جو دل مکل ہے اللہ محاور جب والے کا ٹکلا, یہ جو کچھ بن پڑا وہ تو یہ ہے, باقی بھروسہ تو آپ کے ذات پر ہے, آپ کی عطا پر. ارے اپنے عمل کو دیکھوں کہ آپ کی عطا کو دیکھوں, اپنے عمل کے نقش کو دیکھوں کہ آپ کی رحمت کی وسعت کو دیکھوں. تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے بڑی پیاری بات فرما دیتے کہ میاں یہ اپنا مراقبہ چھوڑو, گھر وقت اپنا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ میں ایسا ویسا اور میرا عمل ایسا میں ایسا میرا عمل ایسا, تو کب تک اپنا مراقبہ کرو, اپنا مراقبہ چھوڑو ان کے رحمت کا مراقبہ کرو, ان کے رحمت کا مراقبہ کرو کہ وہ نوازنے والا کس کس طرح نواز, ان کے رحمت کس کس طرح انسان کو نام. تو ضعیف ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میں پہلی پہلی بار کھانا ہوا حاضر ہوا حضرت حکیم جمت مہار خان رحمۃ اللہ کی خدمت میں, ہمارے دادا تھے حضرت مانا محمد یاسین صاحب, وہ حضرت حکیم جمت مہار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے ایک ساتھ کا. تو اور ہمارے دادا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے گرو سے بیٹھ تھے ان کے خاص ملزین میں تھے. آج بھی حضرت کے حضرت گنگوئی بیر کے فوٹو ہمارے دادا کے نام ہمارے محفوظ ہیں, حضرت حاجی صاحب کے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ ہیں, پتو جو میرے دادا کے نام ہے الحمد للہ اصلی تحریر میں محفوظ ہے. تو وہ ہمارے دادا نے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ بھائی آج کچھ اللہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے. تو پہلے حضرت شیخ الدین سے بیٹھ ہوئے تھے, بیٹھ ہونے کا ارادہ بھی تھا, اس سال چلے گئے حضرت شہر سفر حج کے اوپر لمبا خساط ہے تو شروع میں بیٹھ ہزار صاحب ہوئے تھے شہر، لیکن اب اس کے بعد پھر حضرت خانہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا شہر سے بات ہونا، لیکن وہ ہیں باہر اور میں کام میں دیر کرنے کو دل نہیں جاتا، اور اس نے فرمایا کہ بھائی جس میں کیا کار ہو گئے اور جب آئیں گے تو مجھ سے بیٹھ جانا، کام ابھی شروع کر، کام شروع کرنے کے لیے کیا ضروری ہے دوسرے سے. تو حضرت ویسا نے عرض کیا کہ حضرت ڈر یوں لگتا ہے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہوئے بیٹھ بیٹھ کے وفات کرتے ہوئے اسلائی تعلق قائم کرتے ہوئے ڈر یوں لگتا ہے کہ میں کمزور باؤں اور مجھ سے یہ زیادہ مجاہدات اور ریاضتیں اور یہ زیادہ بہت زیادہ عبادت وغیرہ یہ مجھ سے نہیں ہوتی کمزور. تو حضرت خانہ دارا جواب میں فرمایا کہ واہ گئی واہ، عجیب بات آپ نے کہی، اللہ نے صرف اقویا کہا ہے جو آبا کا نہیں، اللہ تک پہنچنا صرف اقویا ہی کا کام ہے جو آبا کا کام نہیں، ہم آپ کو ایسا کام بتائیں گے کہ جو آپ آرام سے کر سکیں. ارے کوئی ایک دوسرے بھر دیا جاتا ہے، ارے تیری الگ الگ ہوتے. تو یہ فرمایا، یہ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے اقویا کہا ہے جو آفا کا نہیں، اللہ کا راستہ اقویا کے لیے ہے، ضعفا کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے. تو اس واسطے کچھ معمولات بیان فرمایا جس طرح کیا کرو. تو بھائی ضعیف یوں نہ سمجھے کہ میں محروم ہو گیا اپنے ذوق کی وجہ سے. ارے ذوق کی وجہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا، محروم اگر ہوتا ہے اپنی بدعملی سے، اللہ کا اپنی غفلت سے، اپنی بے دیانی سے، ذوق کی وجہ سے معروف نہیں ہوتا. زیادہ ضعیف ہے تھوڑا عمل کر لے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہنچ جائے گا. حضرت صاحب کرام نے آ کر عرض کیا ہے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ یہ جو ہمارے جو اغنیا دوست ہیں صحابہ کرام میں جو اغنیا ہیں مالدار بڑے مالدار ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتنے صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کا دامن سخاوت بچھا ہوا ہے لوگوں کے لیے. تو بڑے درجہ سے کما رہے ہیں صدقے کے، اتنے فضیلت ایک ابا جو ہے اس سے گنا بڑھ جاتا، تو اتنی فضیلتیں وہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بات کیسے رہتے ہیں تو ہم کہاں سے صدقہ کریں، وہ تو ہمیشہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، ان کے برابر ہم پہنچ نہیں سکتے، کیا کریں. تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی میں تم کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ وہ تم سے پہلے ہیں تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے اور تمہارے بعد والے تمہیں تمہاری دس گنی نہیں پہنچ سکے. اور وہی دس بھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد تم پڑھا کرو جس کو تصویر فاطمی کہتے ہیں. تو یہ اس کی تصویر فرمائی، یہ بڑھ لیا کرو تو ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ. اب دیکھو کہ عمل تو چھوٹا تھا لیکن پڑھا آگے بڑھ جاؤ گے، وہی دونوں باتیں جمع ہو گئی. عبداللہ مبارک والے پوچھتے ہیں کہ حسرت ہے اس بات کی جو وہ لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا، اور ساتھ میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرنے کا وہ کر لیا، تو اتنا میرے بس میں ہے وہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نواز. تو ضعیف کو اپنے ذوق کی وجہ سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ جو اپنے ذوق کے لحاظ سے جتنا بس میں ہے وہ کر دیں. یہ بڑے کام کی بات ہے یاد رکھنے کی. میرے بھائی جمال رحمۃ اللہ سے تو بہت قطر سے اشار کرنایا کرتے تھے اور کافی بڑے آگے گھر چلے گئے، فرمایا کرتے تھے کہ میاں اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ نے اپنے حصے کا کام ضرور کرے، اپنے حصے کا کام تم کر تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کرے. اب دیکھو وہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، تو دعوت دی گئی گناہ، دل میں خیال بھی آ گیا الحمد بھی وہم نہ دیا، لیکن پتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ سامنے دروازے جو بس تالے پڑے ہوئے، تالے پڑے تو آگے نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن جب دیکھا کہ گناہ میں اوپر آ جانے کا اندیشہ ہے تو یہ دیکھا تو بھاگ کرے ہوئے دروازے کی طرف، حالانکہ پتا ہے کہ دروازہ بند تالا پڑا ہوا، آگے نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن یہ جانتے تھے کہ میرے بس میں اتنا کام ہے کہ میں دوڑ کر اس دروازے تک پہنچوں، تو وہ کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کر لیا اپنے حصے کا، تو وہاں تک پہنچ گیا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ جتنا ہی بیٹھا تھا آگے آپ کے بس میں اتنا کر لیا، تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کیا کہ دروازہ کھل گیا، تالے ٹوٹ گئے، تو وہاں روبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر سے رکھنا نہیں سال امرا تدیر، گھر سے رکھنا نہیں سال امرا تدیر، پھر یوسف وار نہیں باید کبھی، اگر کہ اس عالم کے اندر بھی رکھنا گھر نظر نہیں آ رہا دنیا میں، کہاں بھاگیں اس فحاشی کے ماحول سے، اس گناہوں کے ماحول سے، اس معصیتوں کے ماحول سے، کہاں بھاگیں، رکھنا نظر نہیں آتا، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر یوسف وار نہیں باید کبھی، لیکن یوسف کی طرح جتنا ہو سکے دوڑ، جب اتنا دوڑ جاؤ گے اللہ تعالیٰ خود اپنے رحمت سے فضل کرے، اپنے حصے کا کام تم کر لو، اللہ اپنے حصے کا کام کرو، یہ میرے والد مواد ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، آج زر کیا چیز ہے لوہا دل پر نقش کر رہا کہ اپنے حصے کا کام کر لو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا، سنایا کرتے کہ یہ 1857 کے جہاد کے زمانے میں، بلخا بھی سنا دیتے رحمت اللہ علیہ، تو جہاد کے زمانے میں جب انگریزوں کی طرف ظلم و ستم بے شمار ہو رہے تھے، تو ایک مسلمان تھے وہ اپنے گھر میں مقصور ہو چاروں طرف انگریزوں کا قبضہ، باہر نکلے تو موت گھر میں پڑے ہوئے، گھر میں کوئی اور آدمی نہیں، جہاں تک کہ پڑے پڑے پھاقے 3 دن گزرے 4 دن گزرے خدا نے کتنے دن گزرے، تو پھاقے کی حالت ایک چھیل اڑ کر منہ میں نہیں گئی، ایک قطرہ پانی کا نہیں حلق میں نہیں پہنچا، کئی دن گزر چکے گزر گئے، کافی دن گزر گئے، تو بالکل بے دم ہو کے لیٹے ہوئے فرش کو نڈال چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، اٹھنے کے قابل نہیں، آخر میں سوچا کہ آخر کیا کروں، اب مر رہا ہوں تو اس ہفتہ انسان کو کوشش کرنے میں تو انسان کے ذمہ ضروری ہے، کیا کروں، تو قریب میں پیالہ پڑا ہوا تھا، اس پیالے کو سرکا سرکا کے سرکا سرکا کے وہ کمزوری کا حالت تھا، اٹھا جا نہیں رہا تھا، تو میں لیٹے لیٹے اس پیالے کو سرکایا سرکایا اور آگے سرکایا، اور خود بھی خود ایک انچ سرکتے رہے، جہاں تک سرکا سرکا کے اس پیالے کو سہن تک لیا، گھر کے سہن تک لیا، اور جب سہن کے اندر آ گیا پیالہ تو وہاں جا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس پیالے کو اٹھا کر سہن تک لے آؤں، بادل لانا بارش برسانا آپ کا تھا، 15 روپیہ کا پردہ، تو ماتے ہیں جس وقت یہ کام کر لیا پیالہ وہاں رکھ دیا اور دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر کر آ گئے بادل اور بارش برسی، اب پیالہ بارش ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت ہو جائے، جب بندہ اپنی استطاعت کا انتہائی کام کر گزرتا ہے اور پکارتا ہے پھر اس کو کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا آگے آپ کے بس کی بات ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے ضعیف کمزور مایوس نہیں بلکہ اپنے حصے کا کام، اپنے استطاعت کا کام، اپنے قدر اپنے استطاعت کے مطابق کر لیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ان شاء اللہ حاضر ہو جائے، چلیے اس پر عمل کرنے کے طور پر فرمایا کہ اگر بال بچوں کے ساتھ گھر رہ کر ذکر نہ ہوتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ بالخص ایسا اہتمام کرے کہ اگر گھر کے علاوہ دوسری جگہ میسر ہو تب بھی گھر ہی میں ذکر کرے. فرمایا کہ رائفین کا معمول ہے کہ گھوڑا جس چیز سے چمکتا ہو اس سے دور نہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمیشہ کی مصیبت بلکہ اسی چیز کے سامنے آنے اور دیکھنے کا خوبر کرتے ہیں یہاں تک کہ چمک نکل جاتی. البتہ جس جگہ امر مانے ایسا ہو کہ اس کو ملابست کی ضرورت نہ ہوگی وہاں اصلاً یہی ہے کہ اس معنی سے مبارک عدد اختیار کر لی جائے. عجیب نسخہ پڑایا فرمایا کہ ذکر کرنے میں بابا پاک معنی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو معنی ایسا ہے کہ ایک عارضی قسم کا معنی ہے اور اس کو اگر دور کر دیا جائے تو کوئی اپنے معمولات زندگی میں کوئی خاص پر نہیں آتا. تو اس صورت میں تو مناسب یہ ہے کہ آدمی اس معنی کو دور کر لے. مثلاً مثال سمجھو کہ ایک شخص ہے وہ گھر میں رہتا ہے. اس گھر کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر کے شور شغب ہوتا رہتا ہے, بچے بالکل پھرتے ہیں شور مچاتے پھرتے ہیں, اس کے شور شغب ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے ذکر کرے گا تو دل جمعی اجمعی کے خاطر اور سکون حاصل نہیں ہوگا. تو اس کو تو چاہیے کہ ایسے موقع پر ایسی جگہ کا انتخاب نہ کرے گھر کی, بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں شور شغب زیادہ نہ ہو اور نسبتاً سکون ہو. تو اس معنی کو دور کر دینا چاہیے, کیونکہ دور کرنا ممکن ہے اور آدمی اس کو کیا کرنے میں مجبور نہیں. لیکن اگر معنی ایسا ہے کہ جس سے چھٹکارا اپنی طبعی زندگی میں عام حالات میں مشکل ہے, مگر سارے گھر سے اس وقت کا شکار ہے, ہر وقت وہاں ایک جگہ مشکل ہوتی ہے, بچے ہیں کسی کے بچے ہیں گھر میں تو اب وہ ہر وقت ہوتا ہی رہے گا دھندا. تو اس حالت میں کوئی بھی جگہ آدمی اگر تلاش کرنا چاہے گھر میں تو اطمینان اور سکون کی نہیں ملتی. تو ایسی صورت میں کیا ایسا کرے کہ ذکر کے وقت گھر چھوڑ کے چلا جائے کہیں مسجد میں, وہاں جا کے ذکر کرے یا گھر میں ہی بیٹھ کے کرے؟ حضرت فرماتے ہیں گھر میں ہی بیٹھ کے گھر چھوڑ کے نہ جائے, گھر میں بیٹھ کے کرے. کیونکہ یہ تو ایک مستقل سلسلہ ہے, گھر چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ گھر میں بیٹھ کے کرے اور اس انس کو عادی بنائے اسی تشدد کی فضا میں ذکر کرنے کا, اسی پراگندگی کی فضا میں ذکر کرنے کا عادی بنائے. اس کو زیادہ باہر جا کر غیر معمولی طور پر مسجد میں جا کے ذکر کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور مثال حضرت نے دی, بڑی خوبصورت مثال دی کہ یہ جو سائز ہوتے ہیں نا گھوڑے والے, گھوڑے تو گھوڑوں کو چلانے والے, تو بعض اوقات گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کو دیکھ کر بھڑکتا ہے. سمجھے نا, گھر میں کوئی چیز رکھی ہے تو گھر میں بند کرو, گھوڑا بھی ہے اور کتا بھی ہے, کتے کو دیکھ کر بھڑکتا ہے بسرا, یا کوئی توبڑا رکھا ہوا ہے اس توبڑے کو دیکھ کے بھڑکتا ہے گھوڑا. سمجھے نا, تو سائشوں کا معمول یہ ہے کہ وہ جو توبڑا جس سے وہ بدک رہا ہے اس کو ہم نہیں ہٹاتے گھر میں, جو اس کو ہٹائے اس کو رام کرنے کے لیے گھوڑے میں, کیوں اس واسطے کہ آج توبڑے سے بدک رہا ہے کل کو کسی آفس سے بھی رہنا شروع کرے گا, کل کو تمہارے بچے سے بدکنے لگے گا تو بچے کو باہر نکال دینا, تو وہ تو ایک روشنی مصیبت ہے. لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو اس کا عادی بنائے, مانوس بنائے, بار بار وہ توبہ لے کے جائے گا اس کے سامنے تو اکثر 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 وہ اس سے مانوس ہو جائے گا اور مانوس ہونے کے نتیجے میں پھر نہیں بکے گا. تو بجائے اس کے اس بگڑنے کا علاج یوں کیا جائے کہ جس چیز سے بھی لگ رہا ہے اس کو ہٹائے, اس کو اور قریب لاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کے مانوس ہو جائے اور پھر دکھ کے. بہت سواتے ہیں کہ جہاں جب گھر میں تمہیں رہنا ہے, گھر سے بھائی مستقل گھر میں بھاگ نہیں سکتے, تو گھر میں رہنا ہے تو اس نفس کو عادی بناؤ اسی بات کا کہ اسی حالت میں رہتے ہوئے ذکر کرو اور اس میں جتنی یکسوئی اور جمعیت ویسر آئے نعمت ہے, نہ آئے تو کوئی مزاح کر رفتہ رفتہ کرتے کرتے اسی میں آنے لگے ان شاء اللہ اسی کا عادی بن جائے گا انسان کا نفس جو ہے اسی کا عادی بن جائے گا. تو غیر معمولی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت تھوڑا خاص یہ ہوا کہ جمعیت خاطر کو حاصل کرنے کے لیے یا دل جمعی حاصل کرنے کے لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے تو غیر معمولی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے ہے غیر ضروری راستہ غیر معمولی راستہ اختیار اپنے معمول کی زندگی میں جتنا کچھ تھوڑا بہت فکر کر سکتے ہو یا سویدھا کر لو. جیسے میں نے مثال دی کہ گھر کا وہ حصہ جہاں زیادہ شور شکر ہے اس کو چھوڑ دو, کوئی ایسا جگہ اختیار کر لو جہاں نسبتا کم ہے شور شکر وہاں بیٹھ جاؤ لیکن گھر چھوڑ کے نہ ڈالو, اس واسطے کے اوپر وہی سب پڑے. یہ تجربے کی باتیں ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. حضرت گزرے ہوئے ہیں سارے مراحل سے, خود بھی گزرے ہوئے اور دوسروں کو بھی گزارا ہوا, تو یعنی کتنوں کو سینکڑوں ہزاروں کو گزار دیا, تو یہ سب تجربے کے نچوڑ. اب یہ بہت سی مرتبہ یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں سارے سال گھن کھانے کے بعد, سارے سال پریشان ہونے کے بعد, لیکن انہوں نے کس طرح دو چار لفظوں میں بتا دیے ہیں حضرت ہیں تو بھائی یہ اس کا کبھی مطلب ہے. حاصل اس کا کیا ہے کہ ذکر بنا کے خود مقصود ہے, ذکر بنا کے خود مقصود ہے, اس میں یہ ذکر کرنا کے ساتھ دل جمی اور جب سوئی میسر نہیں آیا ہے اس کی بہت زیادہ غیر معمولی فکر نکلے, معمولی طور پر کر لو زیادہ کر لو. تو کسی نے کہا کہ اگر مجھے یکسوئی نہیں ہوتی ذکر میں, تو آپ نے فرمایا کہ چاہے یکسوئی بقدر یکسوئی نہ ہو, چاہے یکسوئی بقدر یکسوئی نہ ہو تب بھی ذکر پائے سے خالی نہیں, اس فکر میں نہ پڑھو کہ صاحب یکسوئی ہے کہ نہیں ہے. ارے جو جس ذات کا ذکر زبان پر جاری ہو رہا ہے اور اس کے انوار و برکات اس کے فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے اور طرف طرف کا وہ یہ سوئی بھی حاصل ہو جائے گی اللہ. تو دعا کرتا ہوں فرمایا اگر بال بچوں کے ساتھ گھر رہ کر ذکر نہ ہوتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ بالکل ایسا اہتمام کرے کہ اگر گھر کے علاوہ دوسری جگہ میسر ہو تب بھی گھر ہی میں ذکر کرے, کیونکہ گھوڑے والوں کا معمول ہے کہ گھوڑا جس چیز سے چمکتا ہو یعنی بدکتا ہو اس سے دور کرنے کا اہتمام نہیں کرتے کہ اسے اس چیز کو دور کر دیں, تو ہمیشہ کی مصیبت ہے آج کو دور کیا کل دوسری چیز کو دور کرنا پڑے گا, بلکہ اسی چیز کے سامنے آنے اور دیکھنے کا خوبر کرتے ہیں. اس گھوڑے کو اس بات کا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ چیز آتی رہے سامنے جہاں تک کہ چمک نکل جاتی ہے وہ بدکنا بند ہو جاتا ہے. ہر وقت جس جگہ امر مانے ایسا ہو تو اس سے ملاقات کی ضرورت نہ ہوگی, رکاوٹ رکھ لیا کہ اس سے ہر وقت ضروری نہیں ہے اس کا رکھنا اپنے پاس, تو وہاں اطلب یہی ہے کہ اس معنی سے مباعدت اختیار کر لی جائے. خوب سمجھ
اللہ
تو فرمایا کہ زیادہ قرب لا الہ الا اللہ ہے ذکر میں جب جاتا عبد ذکر لا الہ الا اللہ. اور یہ میں اس سیاق میں فرما رہے ہیں کہ جو دعاؤں کا تسبیح ہے نا اس میں پہلے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے پھر الا اللہ ہوتا ہے پھر اللہ اللہ ہوتا ہے پھر اللہ اللہ ہوتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ ذکر قرب زیادہ ہے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر معقول ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا ذکر. اور دوسرے اذکار مثلا الا اللہ یا اللہ اللہ یہ مصلحت یکسوئی کے لیے تجویز ہوئے ہیں لیکن معصور نہیں. الا اللہ اور اللہ اللہ یہ صرف معصور نہیں بلکہ یکسوئی کے خاطر تجویز کر دیے گئے. تو باقی تجربے سے ذکر معصور اوپک بالطبائع ہے. جتنے معصور ذکر ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا اس ذکر کو کرنا یا دوسروں کو بتانا تو وہ جتنا مفید اور طبیعت کے موافق ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے انفع بھی ابھی تجربہ یہ جتنے وظائف اور آٹھ معمولات وغیرہ ہیں جتنے سنت کے قریب ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں جو نور ہے ان میں جو برکت ہے ان میں جو نفع ہے وہ دوسرے اذکار اور آد میں نہیں جو معصور ہیں. ایسے بزرگوں سے ثابت ہیں بہت سے قسم کے اور ان کے اپنے خواص بھی ہیں ان سے انکار نہیں ہو سکتا. نہ اس کو کوئی ناجائز کہہ سکتے ہیں نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں اللہ بتائے. لیکن جو سنت کا نور ہے وہ معصور اذکار کا جو حاصل ہوتا ہے وہ کتنی ہے بہت سی طبیعتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہے ان کی طبیعت معصور میں نہیں لگتی اللہ بتائے اور ادھر ادھر چکر میں پڑ رہے تھے. درود لکی بتا دو درود تاج بتا دو درود کیسے ہوتے ہیں جو ہے درود جنب العرش اور فیضان اس قسم کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف طبیعت مائل ہوتی اور جو معصورات ہیں ان کی طرف طبیعت متوجہ نہیں ہوتی. یہ تو اس میں تو اور بعض ان میں سے بعض لوگوں کے اندر خلاف شرع امور بھی ہیں لیکن بعض ایسے ہی جس میں خلاف شرع کوئی امر نہیں. حزب البار ہے مطلب حزب البار اس میں کیا ہے کوئی خلاف شرع امر نہیں اور بزرگوں کا معمول بڑا اچھا ہے. لیکن جو نور ادعیہ معصورہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے تو ان سے بہتر دعا کوئی ہو نہیں. اس میں جیسا نور ہے اس میں جو برکت ہے اس میں جو نفع ہے وہ اور واقعہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مانگنا مانگتے چلے گئے. کوئی چیز چھوڑی نہیں. دنیا آخرت کی کوئی ضرورت کوئی حاجت کوئی نفع کی بات ایسی نہیں ہے جو اس ادعیہ معصورہ میں نہ آ جائے. باہر جانے کی ضرورت نہیں. دن رات آدمی اگر انہیں دعاؤں کو معمول بنا لے اور انہیں اذکار یہ معاملہ ذکر کا بھی کہ اذکار کے اندر جو معصور ذکر ہے ان میں جو نور ان میں جو برکت ہمارے حضرت حکیم الامت سلسلہ انہوں نے رجیب بادشاہ فرمائی. صوفیاء کرام کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کبھی کسی کے طریقے میں کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے. مخصوص سب کا رسول اللہ ہے مقصد سب کا تعلق مع اللہ کا قائم کرنا ہے لیکن راستے الگ الگ ہیں مختلف قسم کے ہیں. کوئی راستہ لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی مختصر ہے کوئی اس طرح ہے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت سلسلہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے معاملے میں جتنا مختصر رابطہ وہ اطلاع سنت کا اور کوئی راستہ اتنا مختصر نہیں. اور جو یہ راستے ہیں ریاضتوں کے, مجاہدوں کے, مراقبات کے اور اشغال کے جو مختلف صوبہ کرام نے ریلیز کیے ہیں ان کا انکار نہیں, ان کی کوئی قرآن کرے منقصد مقصود نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے میں جتنا زور اثر اتباع سنت کا راستہ ہے اور کوئی نہیں. وجہ کیا, حضرت بری سے بات ہوگا, وجہ فرمانے کا یہ ہے کہ اتباع سنت کا خاص کا یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, یہ بہت سارا شدہ بات ہے. اپنے من محبوبیت اس طرح کے طریقے اور محبوبیت کی خاصیت ہے جذب. محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کے لیے جاذب ہوتا ہے, محب محبوب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس واسطے جب اتباع سنت کا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا محبوب بنے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. جذب تو یہ جلد کا طریقہ ہوتا ہے, یہ جلدی پہنچا دیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو یہ اطلاع سنت میں محبوبیت ہے, محبوبیت سے تو خاصا جلد کا ہے, اللہ تعالیٰ جلد سے کہتے ہیں جلد سے جلدی راستہ قطع ہو جائے, جلدی راستہ قطع ہو جائے. اللہ ایک غلطی میں اس لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا ایک فصیل کے اندر, قلعے کی فصیل ہو جاتا تھا برج میں, تو نیچے سے کوئی بزرگ جا رہے تھے. تو انہوں نے بادشاہ نے آواز دی بزرگ صاحب کو, کچھ خیال دل میں آ گیا, بادشاہ لوگ ہو جاتے ایسے کسی کو بھی جو موڈ آ جائے ان کا. تو اس وقت ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ بزرگ سے کچھ وعدہ کرنا چاہیے, نیچے گزر رہے تھے. تو ان کو آواز دی کہ حضرت ذرا ہماری طرف بھی نکاح فرما لی. تو انہوں نے کہا بھائی میں کہاں سے نکاح کرواؤں, کوئی تمہارے پاس آنے کا راستہ تو ہے نا, اتنا لمبا سوڑا چکر وہ پورا قلعہ خاص کے کہ گیٹ سے داخل ہو تو کہاں سے جائیں, اور ان چوکیدار تھے پہلے دار تو بڑا مشکل پہنچ. انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں, اس نے وہاں سے ایک ٹوکری لٹکا دی اوپر سے گلسی باندھ کر ٹوکری لٹکا دی, تاکہ اس میں بیٹھ جائیے نہیں جائیں. وہ بیٹھ گئے اوپر آ گئے, پھینک لیا, فرمائیے کیا بات ہے. تو کہنے لگا کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا, اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے. میں اس طرح پہنچے جیسے میں پہنچ گیا تمہارے پاس, تم نے پکارا اور پھر تھوڑا سا میں نے اپنے عذر بیان کیا کہ ادھر سے لمبا چوڑا آنے میں دیر لگتی ہے, تو تم نے کھینچ لیا بغیر کے. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ تک آنا چاہتا ہے تو مجھ کو پکارے, اور مجھ کو پکار کر یہ کہے کہ اللہ میں آج تک پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ پھر کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں, ہمارے حضرت کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ہے, جو ظاہری معنی ہے اس کے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے نا. من یشاء تو یشاء کی ضمیر راجے ہے کس کی طرف, من اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یشاء کی ضمیر راجے ہو من کی طرف, کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اس کو جو چاہے تو اس کو کھینچ لیا جائے, جو یہ چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. وہ احدی رہی مئی ہونی، اسی کی تفصیل آ جائے وہ احدی رہی مئی ہونی. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کو پکارے اور پکار کر ان کا قرب مانگے ان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھے. تو یہ کھینچنے کا جو راستہ ہے یہ آسان قریب راستہ مختصر راستہ، مجاہدتوں کا ریاضتوں کا یہ جو ہے یہ دور کا راستہ، اور یہ راستہ ہے قریب. وہ جو مشہور شعر ہے فارسی کا کیا ہے، ہاں سنما رہے قلندر فزدر بمن نمائی، سنما رہے قلندر فزدر بمن نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم پارتا. یہ جو راستہ لمبا چوڑا ہے مجاہدتوں کا ریاضتوں کا یہ سب، یہ تو میرے بس کا، تو مجھے تو کوئی راستہ قلندر والا نہیں. بھائی قلندر والا راستہ کیا ہے؟ قلندر والا راستہ ہے یہ محبت کا، اتباع سنت کا. اس اتباع سنت کے ذریعے جب محبت پیدا ہوگی وہ محبت جو ہے وہ اسٹیم بھر دے گی انسان سے، وہ اس پہ لے جائے گی بھگا دے گی. ہے تو وہی لوہا بھاری کا بھاری، لیکن اس میں اسٹیم بھر گئی وہ انجن بن جائے، اب لے جا رہا ہے دوڑا کر لے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر یہ محبت کی اسٹیم بھر دے تو وہ محبت کا وہ کے ذریعے وہ راستہ تیزی سے پتا ہو جائے جلدی سے. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس واسطے اتباع سنت کا راستہ قریب کا راستہ ہے، جلدی پہنچانے والا ہے. ہاں اس میں شور شغب ہے سمجھے نا، اس میں کوئی وہ ہے نہیں کوئی ایسا کہ جناب جس میں دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ یہ جناب کوئی راستہ بڑا لمبا چوڑا خطا ہو رہا ہے، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے شغل میں، ذکر شغل میں مشغول ہے، مراقبے کر رہا ہے، چلے کاٹ رہا ہے، تو دیکھنے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور یہ جو کلندر والا راستہ ہے اتباع سنت والا، یہ تو کچھ بھی نہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے دانا پایا پاؤں نکال دی، سمجھا کیا پتا چلا کسی کو کیا ہوا. لیکن اتباع سنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ایک ہوا کا جھونکا چلا دل کے اندر کہہ دیا اللہم لک الحمد و لک الشکر، کسی کو پتا بھی نہیں لگا کیا ہوگا، کیا سے کیا ہوگا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک لمحے کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ ترین عبادت انجام پا گئی، شکر. وقلیل من عبادی الشکور والی عبادت، وہ عبادت انجام پا گئی. تو بھائی یہ اتباع سنت کا راستہ جو ہے یہ دیکھنے والے کو کچھ پتا لگتا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو شیطان کے وساوس اور دسائش ہوتے ہیں، حب جاہ کے، حب مال کے، تکبر کے، عجب کے، خود پسندی کے، ریا کے، یہ کم ہوتے ہیں اس راستے کے. یہ رہزن، یہ راستہ مارنے والے یہ کم ہوتے ہیں اس کے اس راستے کے، اس راستے کے سر سے جڑا جاتا ہے. اسی واقعہ ہمارے حضرت فرمانے تھے کہ بھائی تبدیلی اس طرح لاؤ اپنے اندر کہ انگلیاں نہ اٹھے، تبدیلی اس طرح لاؤ کہ انگلیاں نہ اٹھے. یہ نہ ہو کہ صاحب کل تو یہ حالت ادب سے انقلاب عظیم برپا ہو گیا، رات رات میں کیا ہوگا پتہ نہیں، کیا جنا تو برقا دی بات رات بھر. تو اب کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو بھائی یہ آدمی جو ہے یہ اچانک اس میں کیا انقلاب آ گیا. انگلیاں اٹھنا جو ہے یہ کتنا انگلیاں اٹھنے کے نتیجے میں پھر انسان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی آتی ہے، تکبر آتا ہے، اور خدا جانے کن بڑا مبتلا ہوتا ہے. انگلیاں نہ اٹھنا اس طرح سے دے رہا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کیا بات فرمائی، اب ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ حضرت کہہ رہے میاں اس طرح ہو جاؤ جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے. کسی کو پتا چلتا ہے کہ کس دن ہوا بالغ، ایک دن گزرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بالغ ہو گیا. پتا کسی کو نہیں لگا کہ کون سا وقت تھا، کون سا دن تھا جس دن بالغ ہو گیا. اس طرح تبدیلی لگی، وہ اس طرح تبدیلی اسی طرح آتی ہے کہ اتباع سنت ہر چیز میں اہتمام اس بات کا کہ نبی کریم سرور اجوال. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ساری دین کا، سارے احکامات کا، شریعت کا، طریقت کا حاصل اگر کچھ ہے تو اتباع کچھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب زندگی فرمایا تھا کہ بھائی ان کو دیکھو، ان کا نقل اتارو، ان کی اطلاع کرو. تو اس واسطے یہی راستہ ہے. ہمارے اندر سماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ایک اپنا لایابل بنا لو، روز جائزہ لے کے دے. اسی لیے حضرت نے ہمارے وہ رسالہ وہ کتاب تسلیم فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے سماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ڈائری بنا دیا کہ یہ سامنے رکھ لو اور اس کو دیکھتے جاؤ کہ بھائی کس چیز میں ہم واقعی کر رہے ہیں، تمام خود اثر چیز میں نہیں کر رہے، اس کو اختیار کرنا شروع کر جلدی جلدی بس یہ کام شروع کر. تو اسی طرح برفتہ رفتہ بالغ ہو جاؤ انشاءاللہ، کسی کو پتہ بھی چلے گا کیا سے کیا ہو گیا. یہ اتباع سنت ایسی چیز ہے، دیکھو پانی ٹپک رہا ہو اس نل سے اور نیچے پتھر رکھا ہوا، تو ایک قطرہ ٹپکا کچھ اثر ہوا پتھر پہ، دوسرا ٹپکا، تیسرا ٹپکا، ٹپکتا رہا ٹپکتا رہا ٹپکتا رہا، ٹھیک، گھنٹے گزر گئے، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، کیا ہوگا اس میں پتھر میں سوراخ کرتے. ایک ایک قطرے کو دیکھو الگ سے تو اس میں کوئی صلاحیت نہیں لگتی کہ وہ پتھر کے اندر سوراخ کرے، نہ کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا قطرہ تھا جس نے کہ سوراخ کیا. لیکن مجموعی طور پر سارے قطرے مل ملا کر اس میں سوراخ کر دیتے. تو ایسے ہی یہ جو اعمال ہیں اتباع سنت والے اعمال، یہ بغیر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی اور آتے ہیں دیکھنے کا اللہ تو، لیکن وہ مجموعہ مل کر وہ سوراخ کر دیتے ہیں اور ایسا سوراخ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ دین دین ہو جاتا ہے. اس لیے اتباع سنت کا راستہ ہمارے بزرگ میں، ہمارے بزرگوں نے یہی راستہ اپنایا، دوسرے جو اور راستے تھے ان سے ہٹ کر یہ راستہ اپنا اعتبار سے بنا اور اسی کو اپنا مقصود زندگی بنا. ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مقبول ہے، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں نے جب علوم ظاہرہ کی تکمیل کی یہ درس نظامی، تو میں نے سوچا کہ بھائی اب یہ کچھ علوم باطنہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے پاس ہے، تو وہ بھی جا کے دیکھنے چاہیے جہاں، تو میں ان کے پاس گیا. معلوم ہوا کہ چار قسم کے ہیں سلسلے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ، تو ہر ایک کی پھر الگ الگ شاخیں بھی ہیں. تو جا کر ہر ایک کا میں نے یہ علوم حاصل کی اور ہر ایک نے جو طریقے مقرر کیے ہوئے تھے ان سب طریقوں کو جا کر نہ صرف دیکھا بلکہ ہر ایک طریقے کو برتا عمل کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ترقی دی اور ترقی دی، یہاں تک کہ میں اور اوپر پہنچا، ذل تک پہنچا اور اصل تک پہنچا، بغیر کیا کیا ملائے اعلیٰ کی باتیں بول جانے، اصل تک پہنچا، یہاں تک کہ ایسے مقام تک پہنچ گیا کہ اگر علماء ظاہر کو کے سامنے میں وہ بات ذکر کر دوں وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دوں، علماء باطن کے سامنے ذکر کر دوں وہ مجھے صدیق کرا دے، ایسے مقام تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا. لیکن یہ سب کچھ مقامات طے کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، جو سب اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اسی میں نصرت ہو جائے، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے آمین، اتباع سنت کو مجھے زندہ رکھیے آمین، اتباع سنت پر مجھے موت عطا فرمائیے آمین. سارے جھمیلے دیکھنے کے بعد اور سارے غزاروں کا کی سیر کرنے کے بعد پھر آخر میں نتیجہ یہی ہے کہ اتباع سنت پر اللہ زندہ رکھے اسی پر موت. یہ ہے سارا خلاصہ. تو اس لیے وہ طریقہ بڑا جلدی پہنچنے والا ہے, جلد والا طریقہ. بدلے کہاں دکھنا بات تو یہ یہ تھا کہ اذکار جس میں ہیں ان میں جو معصور اذکار ہیں دعاؤں میں, جو معصور ادعیہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ان میں جو نور اور برکت ہے اس میں کسی اور نہیں. بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیجیے یہ درود لگتی ہے مولانا اور یہ سب. بھائی اتنے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, علامہ سیدی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی درود کے سیگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ سینکڑوں کی تعداد میں. علامہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کتاب ہے القول البدیع صلاح حبیب شفیع صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کتاب اسی موضوع پر لکھی, اس میں جمع کر دی. اور کیا چاہیے تمہیں, آپ کو کیسے کرنے کی کیا ضرورت ہے درود شریف کو. تو جو معصور طریقے ہیں, معصور اذکار ہیں, معصور دعائیں ہیں, ان کے اندر اسی کو بڑی اتباع کرنے میں بڑی برکت ہے ان شاء اللہ. فرمایا کہ مبتدی کے لیے ذکر سے زیادہ شغل مناسب ہے, منتہی کے لیے تلاوت. ابتدا میں جب آدمی کا دل نہیں لگتا تو ذرا شغل سے ذرا دل لگ جاتا ہے, لیکن منتہی کے لیے تلاوت کی کثرت, جتنے کرے اتنا فائدہ مند. بس اللہ بیدار ہونے کا یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب معمولات کو ادا کر لینا احسن ہے. یعنی یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کے ساتھ بعض اوقات معمولات کچھ مقرر کر لیے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اگر سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی عادت ڈالے آخر سب میں اٹھنے کی, آخر سب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے. لیکن ہمارے حضرت حضور میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑے آسان نسخے بھی تجویز فرمائے, تو جن کو آخر سب میں اٹھنا کی عادت نہیں یا کسی وجہ سے مشکل ہے, تو فرمایا کہ ایک طریقہ تو میں نے حضرت ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, حضرت نے فرمایا کہ یوں تو کر ہی لے کہ جب کبھی رات کے وقت میں آنکھ کھلی جاتی ہے, کبھی آنکھ کھلے تو اس وقت میں اٹھ کے بستر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور کچھ طرح سے دعا کر لے, اللہ مقبول اللہ مقبول اللہ مقبول, یہی دعا کر لیں اس خیال سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز لگا رہا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے, تو آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں, تو منادی آواز لگا رہا ہے آدمی جو ہے وہ بے نیاز ہو کر بیٹھا رہے اور کچھ نہ مانگے یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. اس واسطے فرمایا کہ جب کبھی آنکھ کھلے تو کم از کم اور کچھ نہیں, کبھی نماز نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن بیٹھ کے تھوڑی دیر دعا مانگے اللہ میاں سے کہ اللہ مجھے مقبری وقت فرما دوں بس اتنی دعا مانگ اور تمہارے دعا مانگ کے بس ہو جاؤ اللہ تھوڑا سو جاؤ. لیکن اس بات کا انتظام کر لو کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو یہ کروں گا. تو جو آدمی اس بات کا انتظام کر لے گا, اس بات کی پابندی کر لے گا, وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی دن تہجد میں ضرور اس کی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ان حسنات میں خاصیت رکھی ہے کہ ایک حسنہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. جب اس پہ بیٹھ گیا دعا کر لی تو اگر دل میں ایمان ہے تو دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ اب اس کو گیا ہی نیند بھی ہو گئی, چلو تھوڑا سا پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا توفیق قدا فرما دے. اور اگر کسی کو بالفرض نہیں ہوتی تو حضرت نے فرمایا کہ کم از کم اتنا کر لے کہ عشاء کے بعد کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا. عشاء کی رات عشاء فرض اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیا. یہ ہمارے سارے بزرگ بتاتے تھے کہ جن کو تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں یا اس کی وجہ سے مشکل ہے تو اتنا تو کریں ہی ضرور کہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ لیں, کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. اس کی یہ ایسی نہیں ہے, بے اصل بات نہیں ہے, حدیث میں ہے, خود حضرت نے نقل فرمائی حدیث موجہ میں تبرانی کے واسطے سے کہ لابد من صلاۃ بلیل ولو حلب شات وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, کہ رات کو کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھو, تہجد کی نماز تہجد کی غرض سے, قیام اللیل کی غرض سے کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھو, چاہے اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں کہ بکری کا دودھ دہایا جاتا ہے, یعنی تھوڑی سی دیر ہو لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ جائے. ایک بڑا خوبصورت لفظ آیا حدیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بیان فرمائے جن سے کہ انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے. تو بہت سارے اعمال کئی اعمال بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وشیئن من الدلجا, وشیئن من الدلجا, یعنی تھوڑا سا حصہ رات کے اندھیرے کا, رات کے اندھیرے کا تھوڑا سا حصہ, یعنی رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کچھ عرض معروف کر لے, یہ بھی ان اعمال میں داخل ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والے. شیئ من الدلجا, اللہ, تو وہ شیئ من الدلجا جو ہے یہ اگر آخر شب میں نہ ہو تو اول شب میں ہی کر لیں, عشاء کے بعد کر لیں. تو اس حدیث میں صلاح ہے وہ ماکانا بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, جو بھی عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ سب رات کا حصہ ہے, عشاء کے بعد جو بھی عبادت کی جائے گی وہ رات ہی کی قیام میں شمار ہوگی. اور اسی واسطے بقائے کرام نے فرمایا کہ اگر کہ افضل یہ ہے تہجد میں کہ آخری شب میں پڑھ, بقائے کرام نے فرمایا کہ اگر رات کے تین حصے کیے جائیں, اگر رات کے تین حصے کیے جائیں تو وقت افضل ہے تہجد کے لیے, تین حصوں میں سے دوسرا حصہ افضل ہے, اور اگر دو حصے کیے جائیں تو نصف ثانی افضل ہے تہجد کے لیے. تو اگر کہ افضل تو یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد, اور بلکہ اور زیادہ افضل یہ ہے کہ کچھ سو کر اٹھنے کے بعد وجود سے نکلا ہے تہجد تو اس میں کچھ تھوڑا سا سونا بھی شامل ہے اگر سے افضل ہو, لیکن اگر وہ نہ ہو تو محروم نہ رہے آدمی اور اول شب میں ہی پڑھ لیں, اس نیت عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں. اور اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں کہ نیت یہ رکھے کہ آخر شب میں اٹھوں گا اور تہجد عشاء کے ساتھ کچھ رکعتیں چار رکعتیں چھ رکعتیں تہجد کے لیے پڑھ لے اس خیال سے کہ اگر آنکھ کھل گئی تو اس وقت بھی تہجد پڑھ لوں گا, اگر نہیں کھلی تو کم از کم یہ اس کے قائم مقام ہوگا. اور اس کی بھی دلیل ہے, یہ جو وتر کے بعد دو رکعتیں نفل پڑی جاتی ہیں, وتر کے بعد دو رکعتیں نفل ہے نا, تو اس میں ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ان کو اس لیے پڑھا جاتا تھا کہ اگر آخر شب میں آنکھ نہ کھل سکے تو تہجد سے انسان محروم نہ رہے. اس کے بعد تو اس واسطے معلوم ہوا کہ اول شب میں اس غرض سے آدمی پڑھ لے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے, اگرچہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اٹھوں گا انشاءاللہ, لیکن اگر آنکھ نہ کھلی تو کم از کم اس سے تو محروم کر. تو میں اپنے حضرت کو ایک مرتبہ خط میں لکھا, میرا دل جاتا ہے کہ شعیب بن عبداللہ کی توفیق ہوتی, تو لیکن اپنے کبھی کمزوری اور نیند کی بے قاعدگی کی وجہ سے موقع نہیں ملتا, تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ عشاء کے ساتھ تو آپ پڑھ لیتے ہیں اور وہ قائم مقام ہے شیء من الدلجا, وہ قائم مقام ہے شیء من الدلجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی مل جائے وہ نعمت, تو اگر آخر شب میں اٹھنے کی کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم اول شب کے اندر یہ اس کا اہتمام کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو کی طرف اور یہ بھی فرما دیا کہ اور بھی معمولات جو تحجد والے ہیں, یعنی مثلا بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مثلا دواز کا تسبیح ہے اس کا سب سے اچھا وقت بتایا گیا ہے کہ تحجد کا وقت ہے دواز کا تسبیح کے پڑھنے کا. بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ تحجد جو پڑھا گیا سب زیادہ انفع ہوتا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نہیں تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے سب کو توفیق پتا کروائے, اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی توفیق پتا کروائے, آخر سب میں اٹھنے کی توفیق پتا کروائے اور اس کی برکات سے محروم نہ کریں. فرمایا کہ اگر بوجہ کثرت کاروبار کے معمولات و اوراد پورا نہ کر سکے تو جتنا ہو سکے کرتا رہے, جو کمی رہ جائے استغفار اور ندامت سے اس کی تلافی کرے. کام بنانے کے لیے یہی کافی کہ جتنے اوراد معمولات مقرر کیے ہیں پہلے اب کر چکا ہوں کہ کرنا چاہیے, یہ سوچ کر تو بھائی نبھانا ہے, زیادہ اس میں ہی کرے جس کو نبھا سکے. لیکن ہر انسان کے ساتھ عذاب لگے ہوئے ہیں, عوارض لگے ہوئے ہیں, کسی عوارض کی وجہ سے آدمی معمول اپنا پورا نہ کر سکا اور جتنا روپیہ کرتا تھا وہ نہ ہو سکا, تو بھی اس سے مایوس نہ, بلکہ جتنا کر سکے کر لیا وہ کر لے, اب باقی کے اوپر استغفار کرے ندامت سے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی معمول جو ہے جو مقرر کیا وہ چھوڑو مت, البتہ تعداد میں کمی کر لو, 100 کے 50 کر لو, 50 کے 33 کر لو, 33 کے 11 کر لو, 7 کر لو, 3 کر لو, کہ یہ کر لو کہ سارا دن نہیں پڑھ سکے معمولات پورے نہیں ہو سکے, یہ طے کر لو بستر پر نہیں جائیں گے جب تک کہ 3-3 مرتبہ یہ معمولات یہ تو چھوڑو نہیں, چھوڑنے میں بڑی برکت, لیکن کم کر لو, کم کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کی رحمت سے امید رکھو کہ وہ کم بھی انشاءاللہ کام بنا دیں گے. ایک طرف وہ کم کر لو اور دوسری طرف جو چھوڑ دیا اس پر ندامت, اس پر استغفار, اس پر شکستگی, اس پر حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کی, اللہ مجھ سے بن نہیں پڑا. تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی کہ جو بس میں تھا وہ کر لیا اور باقی پر ندامت, شکستگی, عاجزی, استغفار, تو یہ عاجزی, شکستگی, استغفار یہ باقی کی تلافی کر دیں گے. استغفار بڑی عجیب غریب چیز ہے, نیتا فرمائیے عجیب غریب چیز ہے کہ جتنا انسان سے چھوٹ جائے نہ ہو سکے کمن یا کیفر, ضمن یا کیفن، جیسے عبادت جتنی کرنی تھی اتنی نہیں کی، جیسی کرنی تھی ویسی نہیں کی، تو دونوں کی طرح کی استغفار. میں نے ایک حضرت سجید اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد اپنے حضرت سے سنا، کہیں کتاب میں نہیں دیکھا، ظاہر حضرت نے کسی کتاب سے نقل کیا ہو. حضرت سجید اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت کرنے کے بعد، کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد یہ جو جملے کہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری قبر توڑ دی. الحمدللہ استغفر اللہ، وہ چیزیں کہتے ہیں. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ میری اس نے قبر توڑ دی. کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان کے داؤ دو ہی ہوتے ہیں. ایک داؤ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بہتاتا ہے انسان کو کہ میاں تو نے کیا نماز پڑھی، تو نے ٹکر ماری، تو کیا تیری نماز کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ٹکرے مارنا ہے اور اس سے کچھ تجھے حاصل نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار چیز ہے. اس سے مایوسی کر رہا ہے، مایوسی کر رہا ہے. تو اس مایوسی کا علاج ہے الحمدللہ، کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ اس کی توفیق تو دے دی، میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا، اس کا بھی مستحق نہیں تھا، آپ نے اس کی توفیق دی الحمدللہ. دوسرے بالوں کا شیطان یوں راستہ مارتا کہ بھائی واہ تو نے بڑی اچھی عبادت کی، تو نے بہت اچھی عبادت کی، اعلیٰ درجے کی، اور تو تو بڑے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا. وہ ہمارے عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ سلل ہائے کو رکھاتے منتظر اللہ، دلہے نے دو رکعتیں پڑھ لی اور اب وہی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب وہی نازل ہوگی. تو ہم جیسے آدمی کوئی تھوڑا سا کہیں توفیق ہو جائے تو دماغ میں یہ خطرناک پیدا ہو جاتا ہے. اس کا بھی علاج الحمدللہ. تو میاں ہم کیا، ہماری عبادت توفیق ان کی ہے، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، کوئی تو اللہ کی توفیق کے بغیر ذرا نہیں مل سکتا. اس واسطے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کو توفیق عطا کی. پھر شیطان کا ایک دعویٰ یہ تھا، دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ صاحب تو کیا صحیح نماز کیا، یہ تو بیکار تو نے ٹکریں ماری، نہ تیرے اندر دھیان کہیں تھا، دل کہیں تھا، دماغ کہیں تھا، نہ تجھ سے آداب ادا ہوئے، نہ تجھ سے شرائط پوری ہوئی، اور یہ تو نماز بیکار رہی، مایوسی پیدا کرنے والا. اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اچھا جو کوتاہی مجھ سے ہوئی اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، جو کوتاہی ہوئی اے اللہ اس کے اوپر استغفار کرتا ہوں، تو وہ جو کوتاہی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قابل بنا دے گا. یہ استغفار ہر کوتاہ چیز کو کامل بنانے والی، ایسی چیز لگانا تھا. الحمدللہ استغفر اللہ، تعریف حمد شکر اللہ کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر کہ ہم سے عبادت صحیح طور پر انجام نہیں پائی. دو چیزیں جمع کر لو، کہتا ہے شیطان کہتا ہے میری قبر توڑ، اب میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں. اور یہ تو حدیث میں ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار کرے، نماز ختم ہوتی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ کون سا موقع ہے استغفار کا؟ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں نماز پڑھنے کے فوراً بعد استغفار پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ کہ جیسی نماز ہونی چاہیے تھی ہم سے بن نہیں پڑی، اے اللہ اس پر ہماری مغفرت کر. تو بھائی یہ استغفار ایسی چیز کہ اس کو ختم کر، اگر معمول میں کمی رہ گئی تو دو چیزیں کر لو، وہ کمی جتنی بھی کر سکتے ہو وہ پوری کر لو، اور ساتھ میں باقی پر استغفار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی کمی کی تلافی فرما دیں گے، اور جو معمول پورا کرنے سے جو فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ ادا ہوگا. استغفار بڑی عجیب دریا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہر وقت اس کی عادت ڈالنی چاہیے استغفار کرنے. بہت عادت ڈالنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ. اور علماء نے فرمایا کہ 70 یہ تکبیر کے لیے ہے, یعنی بہت کرتا ہوں. استغفر اللہ 70 مرتبہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم وہ استغفار فرماتے ہیں. تو ہم اور آپ کو تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ ہر وقت عیوب گناہوں خطاؤں اور کم از کم عبادت کی کوتاہیوں سے میں مبتلا ہوں, اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے استغفار رکھا. اور یہ استغفار ایسی چیز ہمارے حضرت فرماتے تھے جو بعض اوقات اس کے ذریعے انسان اتنے مدارج حاصل کرتا ہے کہ کوتاہی نہ کر کے شاید نہ کر. یہ عجیب بات ہو رہی ہے کہ اگر کوتاہی نہ کرتا تو شاید اس وقت اتنے مدارج نہ ملتے جتنے کر کے استغفار کر کے مل جاتے. ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے درجات بلند فرمائے. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے عجیب بزرگ تھے. تو وہ شیر بھی کہا کرتے, شیر بڑے اچھے گانے تھے. ایک شیر انہوں نے فرمایا, اور شیر ان کے ہوتے تھے اس طرح کے جیسے کسی زمانے میں داغ اور میر کا انداز ہوتا تھا, بے تکلف شاعری کا اس قسم کا. تو ایک شیر ان کا بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں. یہ آہ تمہارا استغفار, یہ استغفار کی دولت مل گئی تو ایسی تیسی میرے گناہوں. یہ گناہوں گناہ کیا کرے. تو اگر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ غلطی ہونے کے بعد سچے دل سے جب استغفار کرتا ہے اس سے قلب میں جو شکستگی پیدا ہوتی ہے, اس سے جو قلب کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے, اس سے جو عبدیت پیدا ہوتی ہے, اس عبدیت اور شکستگی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے کہیں پہنچا بالوقات کرائے جاتے ہیں, بالوقات غلطی کرا دی جاتی ہے. اس لیے کرائی جاتی ہے کہ یہ شکستگی پیدا اس کے اور اس شکستگی یہ شکستگی جو ہے یہ اس مدارس کو کہیں سے کہیں پہنچا برقرار. تو اس لیے یہ استغفار اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب. ہمارے حضرت تو یہ بات فرمایا کرتے کہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا آدمی کہ صاحب وہ اس سے غلطی ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رونا بڑا پسند اور پھر وہ مورد بنتا ہے باری تعالیٰ کی ستاری کا غفاری کا. یہ ستار اور غفار ہونے کی جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس وقت میں ظہور فرماتی ہے, اس کے اوپر مظہر اس کا وہ مظہر بنتا ہے, اس کا وہ مورد بنتا ہے. جب قصہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھا کرتے تھے, سارے صاحب آدھی تھے. ایک روز آنکھ نہیں کھلی سو گئے, تعجب رہ گئے. تو اگلے دن اتنا روئے سارا دن صدمہ روتے رہے سارا دن کہ اللہ میرا تعجب رہ گیا, تعجب پیدا ہو گیا. اتنا روئے رات کو سو گئے. اب جو سوئے تو دیکھا تو کوئی بیدار کر رہا ہے. بھائی تو کون ہے؟ تو میں شیطان. بس تجھے یہ تعجب کے لیے بیدار کرنے سے کیا تعلق تیرا؟ میں نے بس اٹھ جاؤ جلدی سے, تعجب کا وقت ہو گیا. بھائی آخر کیوں؟ کہ کل جو آپ کا تعجب قضا ہو گیا تھا میں تو میں نے سلا دیا تھا, میں نے آپ کو بہتا کے سلا دیا تھا کہ سو جاؤ. تو اس کے بعد سارے دن آپ روتے رہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات آپ کے بلند کیے تو میں نے کہا اس سے اچھا یہ کہ اٹھ جائے گا. تو یہ استغفار جو ہے یہ بڑی عجیب ہے. یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو اور پھر استغفار کرتے رہو, مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے انسان ہو ہی جاتی ہے, تو اس وقت میں استغفار کو اپنے معمول چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام اس وقت تک انسان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک استغفار اس کا معمول. تو اس لیے جو بھی کبھی ہو جائے غلطی کوتاہی عبادات میں خیالات میں تصور میں جو بھی استغفار استغفر اللہ ربی رب العالمین. یہ اللہ نے ایسا دریاق بنایا, ہر غیر کا دریاق ہے, ہر غیر کا دریاق. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جب شیطان کو پیدا کیا, زہر پیدا کیا, تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کرے تریاق میں. تو جب زہر پیدا کیا ساتھ میں تریاق, جب یہ زہر کسے تم کو یہ صاف کسے یہ فوراً یہ تریاق استعمال کر. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب کوئی بیماری پیدا فرماتے ہیں اس کا علاج پیدا فرماتے ہیں, وہ زہر پیدا فرماتے ہیں اس کا تریاق. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کا علاقہ, تو وہاں ایک وقت سفر میں جا رہے تھے کار کے اندر. جاتے جاتے ایک کچھ اچھا سا منظر تھا, کوئی نماز وماز پڑھنی تھی, تو ہم نے کہا یہاں کار روک کے نماز پڑھ لی. تو اترے تو بڑا اچھا منظر تھا, آس پاس بڑی شاندار برف وغیرہ یہ وہ پھول اور سبزہ اور پہاڑ. تو وہاں قریب میں ایک جھاڑی ہوگی, وہ بڑی خوبصورت دیکھنے میں, تو اتنے خوبصورت اس کے پتے تھے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اس پتے کو توڑنے کے لیے, بڑا خوبصورت سوکھا دیکھنے کے لیے. تو میرے جو ساتھی تھے وہ ایک دم سے لگ کے بھاگ رہا, ان کو ہاتھ نہ لگائیے. میں اتنی اچھی بہت اونچا قسم کی جھاڑ پتے نظر آ رہے ہیں, تو روکنے کیا ہو جائے. تو صاحب جو بڑی زہریلی جھاڑی ہے اس کو اگر ہاتھ لگا دیں تو اس کا زہر چڑھ جاتا ہے ہاتھ میں, اور ایسا زہر چڑھتا ہے جسے بچھو کے کانٹے سے جو لہریں ہوتی ہیں ایسی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں, اس کی خطرناک. تو اس لیے آپ کو ہوگا وہی بڑی خطرناک بات ہے, کوئی آدمی انجان ہے تو آپ نے بتا دیا, اور کوئی انجان آدمی مسافر وہ کہیں ہاتھ ہاتھ لگا دے تو اس کا زہر چڑھ جائے سارے جسم میں. اس نے کہا جی یہ تو صحیح ہے, لیکن یہ کہ جہاں یہ جھاڑی ہوتی ہے اسی کی جڑ میں ایک اور جھاڑی ضرور ہوتی ہے لازمی, اور وہ یہ کہ جس کو اس سے زیاد کر جائے اور لہریں پیدا ہو جائیں نیچے والی جھاڑی کو ہاتھ لگا دے وہ ختم ہو. تو جہاں یہ جھاڑی ہوگی وہاں چھوٹا سا یہ پودا ضرور ہوگا, روزگار ہوگا تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ہر زہر کا دریاق کر رکھا. تو یہ شیطان ابلیس یہ پیدا کر دیا زہر, لیکن دریاق اتنا آسان کوئی مسئلہ ہی نہیں اس دریاق کو حاصل کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ عراق جانا پڑے. یہ ہر انسان ایک ذرا سی توجہ میں کہتے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی رب العالمین, سچے دل سے کہتے, ندامت قلب کے ساتھ کہتے, آئندہ عزم کر چھوڑنے کا عزم کر کے کہتے, بس ہو گیا دریا سارا زہر جاتا رہا. اب دائیں میرے قلب قبل لاگت بلا نام آواز سے مٹا دیا گیا. یہی نہیں کہ معاف ہو گیا, ایک تو یہ تھا نا کہ نام آواز میں لکھتا رہتا اور کہتے بھائی یہ دے سکتے یہ گناہ, لیکن ہم کرم میں معاف کر لیا جاؤ. نہیں, نام اعمال سے مٹا دیے گئے, نام اعمال میں باقی نہیں رہے وہ گناہ جن کے دل سے توبہ کرنی گئی, جن سے استغفار کرنی. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی نام ہے, اس ہر کوتاہی کا علاج فرمایا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, رات کو بہت کم سوتے ہیں, کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کر رہے ہیں ساری رات ہو گئی, پاؤں پر ورم آ رہا, لیکن وبل اسفار ہوں گے ضرور شہری جگہ میں استغفار کرے. حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ شہری جگہ میں استغفار کے کیا مانا, آپ ساری رات کے عبادت کی کوئی گناہ کیا جو اسے استغفار کرے؟ فرمایا کہ نہیں, استغفار اس عبادت سے جو عبادت کی تھی, کیا کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو اس کے بعد. جب یہ کہہ دیا کہ ہاں کا دانا ہو سکا تو وہ بھی قبول. اور یہ سب اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کا ہر وقت عادت ڈالنی چاہیے ہر وقت جب بھی ماضی کا کسی بات کا تصور آئے اس کے ساتھ تفر اللہ تو فرمایا کہ اگر بوجہ کثرت سے کاروبار کے معمولات اور آج پورا نہ کر سکے تو جتنا ہو سکے کرتا رہے جو کمی رہ جائے استغفار اور ندامت سے اس کی تلافی کرے کام بنانے کے لیے یہی کام تو ہاں فرمایا کہ ذاکر کو انقلابات احوال و کیفیات سے بالکل قطع نظر کرنا چاہیے مقصود دو امر کو رکھنا چاہیے دوام طاعت اور کثرت ذکر استقامت کے ساتھ اس طرح مشغول رہنے سے حسب استعداد اخیر میں مناسب حالت محمودہ پر قرار ہو جاتا ہے جس کو اصطلاح محمود کا تبدیل کرتا ہے جب شروع میں آدمی کام شروع کرتا ہے ذکر وغیرہ تو حالات بدلتے ہیں کبھی بڑا دل لگ رہا ہے کبھی بڑا جوش معلوم ہو رہا ہے کام کرنے کا کبھی بڑی رقت تاری ہو رہی ہے رونا آ رہا ہے گریا تاری ہو رہا ہے اس قسم کی بات ہو
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی فون نمبر 6370813